أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أفضل الفقراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج واللعنة الدائمة ولا أعدائه أجمعين. پانی کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور اب گفتگو اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. پانی کے سلسلے میں یہ بات ابتدا میں بیان کی گئی تھی کہ ویسے تو شریعت کے اعتبار سے دنیا میں جتنے پانی ہے, جتنا مطلق پانی ہے, خالص پانی ہے, اس کی پانچ قسمیں ہیں: قلیل پانی, پر پانی, جاری پانی, بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. لیکن کیونکہ ایک عام شخص کو زیادہ تر قلیل یا پر پانی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے, اس اعتبار سے انہی دو پانیوں کے مسائل زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے جائیں گے اور باقی بارش کا پانی یا جاری پانی یا کنویں کا پانی اتنا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. اس اعتبار سے گفتگو ہوگی تو مگر بہت ہی مختصر, فقط اتنی کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ شریعت کے سلسلے میں کیا ہو سکے. تو اب جب ہم قلیل اور کم پانی کے سلسلے میں اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آج کے بعد ایک یا دو ہفتے پانی کے مسائل پر اور گفتگو ہونا چاہیے اور پھر ہم اپنے پرانے موضوع یعنی متاثرات پر واپس چلے جائیں گے. پر اور قلیل پانی کا مسئلہ اس حد تک تو بیان ہو چکا ہے کہ قلیل پانی کسے کہتے ہیں اور پر پانی کسے کہتے ہیں, اور یہ بھی بیان ہو گیا کہ قلیل پانی جو ہے وہ کیسے نجس ہوتا ہے اور پر پانی کیسے نجس ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اب بنیادی طور پر ہماری گفتگو یہ ہے کہ جب یہ پانی نجس ہو جائے تو اس کو دوبارہ کیسے پاک کیا جائے, اسے دوبارہ کیسے قابل استعمال بنایا جائے. انشاءاللہ یہ گفتگو آتی ہوگی, مگر اس سے پہلے کچھ باقی مادہ مسائل. پر پانی کے سلسلے میں یہاں تک تو بات ہو گئی تھی کہ پر پانی ایک ایسا پاک اور پاکیزہ پانی ہے کہ اگر اس میں نجاست گر بھی جائے تو یہ فوراً نجس نہیں ہوتا ہے, جبکہ قلیل پانی پاک تو ہے مگر اس کا پاک ہونا اتنا کمزور ہے کہ نجاست گرنے سے وہ فوراً نجس ہو جاتا ہے. اور پر پانی اس کی پاکیزگی اتنی زیادہ ہے, اتنی طاقتور ہے کہ اگر اس میں نجاست گر بھی جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. پرانی گفتگو تھی یہاں تک کی. اب اسی سلسلے میں ایک دو مسائل, خاص طور پر آج کا پہلا مسئلہ ایسا ہے کہ اکثر پیش آتا رہتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پر پانی کے اندر کوئی نجاست ہم نے ڈالی اور اس پانی کا رنگ اور بو اور مزہ نہ بدلا تو پانی تو پاک رہا, لیکن اگر پر پانی کے نیچے ہم نے کوئی نجس چیز رکھی, یہ بات اگر سے بالکل واضح ہے مگر پھر بھی بتا دی جائے کہ پر پانی یعنی وہ ٹنکی کیا وہ حوض جس کے اندر اتنی مقدار کا پانی ہو جو آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں وہ کور پانی ہے؟ اب وہ جو ٹنکی یا جو حوض جس میں کور پانی ہے اس سے اگر پائپ کے ذریعے پانی کو کہیں اور پہنچایا جا رہا ہے تو اس پائپ کے اندر جو پانی ہوگا وہ بھی کور پانی کہلائے گا. جیسے ہمارے گھروں میں جو عام طور پر مسئلہ ہے کہ اوپر ٹنکی ہے اس کے اندر کور یا کور سے زیادہ پانی ہے, اب وہ اوپر ٹنکی کا پانی تو بہرحال کور ہے لیکن اس ٹنکی سے نکلنے والے جو پائپ جہاں جہاں جا رہے اور جو اس میں نل ہے ان سے جو پانی نکلے گا اسے بھی کور پانی کہا جائے گا کیونکہ اس کا سلسلہ بہرحال کور تک پہنچا ہوا ہے. اب اگر ایسے نل کے نیچے یعنی پور پانی کے نیچے ہم کوئی نجیس چیز رکھ رہے ہیں اور یہ پور پانی اس پر گرتا ہے اور گرنے کے بعد اس سے چھینٹے وغیرہ اڑتے ہیں تو ان چھینٹوں کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ کسی نجیس چیز کو دھونے جائیں تو اکثر یہ مسالہ پیش کو آتا ہے, آدمی کو دھو رہے ہیں نل کے نیچے ہاتھ رکھا اور ایک دم سے چھینٹے نل سے پانی ہاتھ سے گرا, ہاتھ سے چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر یا آس پاس جسم پہ جا کے گری, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی غالباً اشارہ کیا تھا کہ یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ضروری اور اہم ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض احتیاط کرنے والے لوگ پانی کی چھینٹوں سے کتنی زیادہ احتیاط کرتے. چنانچہ سفر کے دوران ایسے بظاہر دیدار لوگوں سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا کہ مثلاً ریل کا سفر ہے, اب پاکستان کی ریلوں کی جو حالت ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے, ٹوائلٹ میں گئے اوپر سے پانی گر رہا ہے یا چھینٹے پڑ رہے ہیں نل صحیح نہیں تو اب وہ اپنے آپ کو نجس سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز تک چھوڑ دیتے ہیں کہ بہرحال ہم گئے تھے صبح آج ٹوائلٹ میں پیشاب کے لیے چھینٹے پڑ گئے اب تو نجس ہو گئے, اب جب جہاں ریل رکے گی ہم کو اترنا ہے وہاں جا کے پاک صاف ہو کے نماز پڑھیں گے. اس اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھنا اور ضروری ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پانی خود یا کسی نل یا پائپ کے ذریعے سے کسی نجس چیز پہ گر رہا ہو تو یہ نجس چیز پر گرنے کے بعد جو پانی کی چھینٹیں اڑیں گی یا جو پانی نیچے جائے گا, جو پانی اس کے نیچے جائے گا نجس چیز پر گرنے کے بعد گٹر لائن میں یا سیوریج لائن میں جو پانی جا رہا ہے, یہ سارا پانی صاف ہے جب تک اس کا رنگ بو یا مزہ نہ بدلے وہی پرانا مسئلہ. یعنی اب یہ کپڑا نجی سے فرض کیجیے ہم نے نل کے نیچے رکھا ہے اور پور پانی اس کے اوپر گر رہا, اب کتنی دیر اس کو پاک ہونے میں لگے, مطلب خون ہے بڑی سختی سے جم گیا 15 منٹ لگے کہ خون کو دھونے میں صاف کرنے, اس عرصے میں اس کپڑے پر پانی گر رہا اور اس کے بعد نیچے بہتا چلا جا رہا, اب اس کے بعد جو نیچے پانی جاری ہے اس نجس چیز پر گرنے کے بعد جو نیچے پانی بہ رہا اگر اس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ بدل رہا ہے تو وہ نجس اور اگر نہیں بدل رہا تو وہ پانی صاف. اسی طریقے سے اس کپڑے پر نل سے پانی گیا اور چھینٹے اڑی یا ہم اپنا ہاتھ دھو رہے نل کا پانی گرا اور اس کے بعد چھینٹے اڑ کر ہمارے کپڑے پر یا ہمارے چہرے پر آئے تو ہر وہ چیز جو اڑ کے جا رہی اگر اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل چکا ہے اس چیز کا تو وہ نجس ہے ورنہ اس کو پاک سمجھا جائے گا. اور یہ بات تو واضح ہے کہ بہت ہی مشکل ہے کسی شخص کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں ان کا رنگ یا بو یا مزہ بدل گئے, کیا پتا کسی آدمی کو. اس لیے 90% معاملات میں پور پانی کے نیچے جب کسی نجس چیز کو دھویا جائے اور چھینٹیں اڑ رہی تو وہ چھینٹیں بالکل پاک ہوتی, یا نجس چیز کو دھونے کی بات نہیں بلکہ پور پانی کسی بھی نجس جگہ گرا اور گرنے کے بعد اس کی چھینٹیں اڑی, اب اگر ان اڑنے والی چھینٹوں کا رنگ یا بو یا مزہ بدلا ہے تو یہ نجس ہے ورنہ آپ ان کو بالکل پاک سمجھیں گے. اسی اصول کی روشنی اگر ہم فرض کیجیے اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں گئے اور نل کھلا رہ گیا, بے احتیاطی ہو گئی, ایک دم سے وہ پانی زمین پہ گر کے اس کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر یا پیروں پر پڑ, تو اول تو یہی یقین ہونا چاہیے کہ یہ نل کا پانی گرا ہے جہاں پہ وہ جگہ نجس تھی, کیونکہ ٹوائلٹ یا بیت الخلا میں ہر جگہ تو نجس نہیں ہوتی فرض کیجئے کہ ہم اس کو نجیس مان بھی لیں، اگرچہ بڑا مشکل ہے نجیس ماننا، کیونکہ نل کے بالکل نیچے جو جگہ اس پر تو پانی گرتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، وہ سب پاک ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ہم اس کو نجیس مان بھی لیں، تو یہ یقین کیسے ہوگا کہ اس سے اڑنے والی چیزوں کا رنگ یا منہ یا مزہ بدل چکا؟ اور یہ مسئلہ اپنے گھر کے ٹوائلٹ کا بھی ہے، جیسا میں نے کہا ریل کے اندر سفر کریں وہاں کے ٹوائلٹ کا بھی ہے، اور اسی طرح سے جہاں بھی ہم کسی جگہ جائیں، اگر یہ یقین ہو کہ نل سے نکلنے والا پانی جو ہے پور پانی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ساری بات پور پانی کی ہو رہی، تو اگر نل سے نکلنے والا پور پانی ہے وہ کسی نجیس چیز پر گر رہا ہے اور وہاں سے اس کی چھینٹیں اڑ رہی ہیں، وہ چھینٹیں جو اگر ان کا رنگ اور بو اور مزہ بدلا تو نجیس ہے، اور ہمارے کپڑے پر یہ نجیس پر لگے گی ہم نجیس ہو جائیں، اور اگر ہم کو پتا نہیں کہ ان چیزوں کے رنگ یا بو یا مزے کی کیا حالت ہے تو اس کو پاک مانا جائے گا اور ہم بالکل پاک رہیں گے۔ چنانچہ اس مسئلے کی وجہ اتنی زحمت اور سختی میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا۔ ہاں قلیل پانی میں یہ مسئلہ نہیں، قلیل پانی کی بات تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے بجائے نل پانی لوٹا ہوتا، اس سے پانی بھرا ہوتا اور وہ لوٹا ہماری بے احتیاطی سے منظر ذرا ٹیڑھا ہو جاتا اور ٹوائلٹ کے فرش پر گر کر اس کی چھینٹیں اڑ جاتی تو ہم اس صورت سے نجیس ہو سکتے تھے، مگر ایک ہی شرط کے ساتھ کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ٹوائلٹ کے یا بیت الخلا کے فرش پر جس جگہ لوٹے کا پانی گرا ہے وہ نجیس ہے۔ یہ تو پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر معلوم ہو کہ یہ نجیس ہے تو لوٹے کے پانی سے چھینٹیں اڑے زمین پہ گر کے جہاں جہاں چھینٹیں جائیں گی ہمارے کپڑے اور جسم پر ہم نجیس، اور اگر لوٹا نہیں ہے پور پانی ہے جو نل ہے جو پور سے ملا ہے تو وہ چھینٹیں جو ہے وہ بالکل پاک ہے۔ اسی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اندر یا عرب ممالک کے اندر عام طور پر لوٹا سسٹم ہی نہیں بلکہ وہ براہ راست نل ہی سے وہ مخصوص قسم کا پائپ آتا ہے جس کے ذریعے طہارت کا فریضہ انجام دیا جاتا۔ اب کیونکہ وہ پائپ براہ راست پور پانی سے ملا ہوا اس لیے اس سے اگر چھینٹیں کہیں پڑے بھی تو انسان کا نجیس ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ تو ایک ایسا مسئلہ جو اکثر گھروں میں پیش آتا کہ جس کا خلاصہ یہ کہ پور پانی چاہے ٹنکی میں ہو یا اس نل میں ہو جو پور ٹنکی سے ملی، وہ پانی اگر کسی نجیس جگہ پر گر رہا اور پھر اس کی چھینٹیں اڑ رہی یا وہ گر رہا ہے اور آگے بہتا چلا جا رہا ہے، نجیس جگہ گرا جہاں پیشاب تھا اور وہاں گرنے کے بعد وہ پورا بہتا چلا جا رہا اور یہ پورا سلسلہ ملا ہوا ہے یعنی مسلسل پانی بہ رہا، تو اس صورت میں یہ چھینٹے اور یہ بہنے والا پانی پاک ہے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل چکا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ اب پور پانی کے سلسلے میں ایک آخری مسئلہ، وہ یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ پانی پور ہے یا پور نہیں؟ شریعت نے ایک معیار بتایا کہ اتنے بارش لمبا چوڑا اور گہرا ہونا چاہیے یا اتنا وزن ہونا چاہیے، مگر یہ کیسے پتا چلے کہ یہ پانی اتنا ہے یا نہیں؟ بطور مثال میں نے بار بار یہ کہا کہ ریل کے جو ٹوائلٹ ہوتے اس میں اوپر سے پانی گرا چھینٹیں پڑی، یہ چھینٹیں پاک ہے اگر اوپر جو ٹنکی ہے وہ پور، اگر کیسے پتا چلے کہ یہ پور ہے؟ اپنے گھر میں تو آدمی پیر آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ٹنکی ہے یا اس کی دیسی ہوئی ٹنکی، مگر کسی ہوٹل میں جا کے ٹھہرے، مسافر خانے میں جا کے ٹھہرے، ہوائی جہاز کے اندر نل کھولا ٹوائلٹ کا، یا اپنے دفتر میں آفس کا نل کھولا، یا کسی دوست کے یہاں گئے، یا کسی اور مقام پر گئے، ان سب پانیوں کے بارے میں کیسے پتا چلے کہ کون سا پانی پور ہے یا نہیں؟ تو پور پانی کو پہچاننے کے اطلاع میں دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر ایک، ذاتی یقین، ہم کو یقین ہو جائے کہ یہ پانی پور ہے کسی بھی ذریعے سے یقین ہو، جیسے اپنی آنکھ سے ہم نے دیکھا کہ یہ پانی پور ہے، تین بارش ساڑھے تین بارش پانی ہے، اگر صرف تین بارش ہو تو آج کی ذرا مشکل سے فیصلہ کرے گا، لیکن فرض کیجیے کہ اتنی بڑی تنقید ہے کہ دل کو یقین ہے کہ یہ تین بارش ہے یہ پور ہے، آنکھ سے دیکھا اور یقین ہو گیا ٹھیک ہے اس کو پور مانا جائے گا، یا یہ کہ کوئی بھی طریقہ جس سے آپ کے دل کو یقین ہو جائے کہ یہ پانی پور ہے۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ تنقید اگر دس فٹ لمبی چوڑی بھی ہے تو اس سے اس کا پانی پر نہیں بنتا. یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے. خالی ٹنکی کو باہر سے دیکھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پانی پر, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹنکی ہو تین بارش نہیں 300 بارش لمبی اور چوڑی اور گہری, مگر اس وقت اس کے اندر اتنا پانی نہیں ہے کہ فل بھری, پانی چھوٹا تھوڑا سا رہ گیا. تو پانی کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ جب کو ٹنکی کے بارے میں نہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ خود دل کو یقین ہو جائے کہ یہ پانی کو ہے. اب یقین کسی طریقے سے بھی ہو سکتا, جیسا میں نے کہا جہاز سے دیکھ کے یقین, یا یہ کہ بالکل صبح یہاں حمام جانے سے پہلے فل کر دی ٹنکی, یقین ہو گیا کہ پورا پانی بھر گیا ہے, ٹنکی پور سے بڑی ہے, اب پورا پانی آ گیا تو یہ پور ہوگا. یا بطور مثال ایک آدمی کو نل اس نے کھولا, صرف میں مثال دے رہا ہوں, نل کھولا پانی کے پریشر سے یقین ہو گیا کہ یہ پور پانی, اس کا تجربہ ہے, اس کا مشاہدہ ہے, اس کو اندازہ کہ جب یہ ٹنکی جو ہے یہ جو پانی ہے اوپر ٹنکی کے اندر, یہ پانی جب پور سے زیادہ ہوتا ہے تب نل میں اتنے دباؤ کے ساتھ اور اتنے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے, تو یقین ہو گیا یہ پانی کا پریشر اور دباؤ دیکھ کر اس کے لیے یہ پانی کو. ہم کو یقین نہیں ہو رہا, ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارے لیے یہ پانی کو نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو آدمی رہتے ہیں, دو بھائی ماں بیٹے, اور ایک کو یقین ہو رہا ہے پانی کا دباؤ دیکھ کر کہ یہ تو ہے, ایک کو یقین نہیں ہو رہا. تو اب جس کو یقین ہو رہا ہے اس کے نزدیک اس پانی کی چھینٹے پار ہے, جس کو یقین نہیں ہو رہا کہ یہ پور ہے وہ اس کو پور سے کم سمجھ رہا ہے, اس کے نزدیک کے پانی کی چھینٹے ہے. یہ میں نے مثال دی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ جو لوگ اجتہاد اجتہاد کا مقصد یہ سمجھتے کہ اس قسم کے معاملات میں بھی اجتہاد ہونا چاہیے وہ کتنی بڑی حماقت کر رہے. چاند کے مسئلے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھائی سب مومن ہیں مسلمان ہیں تو ایک دن عید کیوں نہیں ہوتی, گھر میں دو عیدیں کیوں ہو رہی. تو عید کو تو چھوڑیں, یہ نجاست طہارت کی بات ہو رہی ہے جس سے نماز صحیح اور غلط ہے واجبات کا مسئلہ ہے, روزانہ پیش آنے والا مسئلہ. ماں کی نماز صحیح ہے کیونکہ اس کو پانی کا دباؤ دیکھ کے یقین ہوگی, اب تو ہے بیٹے کی نماز غلط ہے بطور مثال. تو یہ ایسا اتحاد اسلام میں نہیں چلتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پور پانی کیسے پتا چلے کہ اس نل میں آنے والا پانی پور ہے یا اس ٹنکی میں موجود پانی پور. پہلا طریقہ ہے یقین. یقین آپ کو کسی بھی طریقے سے ہو, اور جس کو یقین ہو رہا ہے اس کو اپنے یقین کو ماننا, جس کو یقین نہیں ہو رہا ہے وہ اس کو پر نہیں سمجھے گا. مگر نہ یہ آدمی اس آدمی کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم بھی اس کو قلیل سمجھو, اور نہ وہ پور سمجھنے والا پہلے آدمی کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم کیوں اتنی احتیاط کر رہے ہو, کیوں شک میں پڑ رہے ہو. دونوں کا اپنا اپنا مسئلہ ہے, اس پر عمل کریں گے. تو یقین کسی بھی طریقے سے ہو جائے اس پر عمل کیا جائے گا, اور اگر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تو وہ اس پانی کو کیا سمجھے, یہ مسئلہ ہر قریب آئے گا اس مسئلے کے مکمل ہونے کے بعد. تو پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ کیسے پتا چلے کہ پانی پور ہے, دل کو یقین ہو جائے. دوسرا طریقہ, دو عادل کم سے کم دو عادل گواہی دے کہ یہ پانی پور پانی ہے. اب عادل گواہی دے رہے ہم کو یقین نہیں ہو رہا, شک ہو رہا یہ پانی پور تو نہیں لگ رہا, اتنا ہلکا ہلکا آ رہا ہے, اس لیے اس کی چھوٹی دھار ہے نل میں سے نکل رہی. مگر عادل آ کر کہہ رہے ہیں تو عادل کے یہ پانی پور ہے, ہمیں ان کی بات ماننا. یہ تو مسئلہ ہو گیا سارے مجتہدین کا کہ یقین ہو جائے کسی پانی کے بارے میں کہ پور ہے یا تو عادل گواہی دے دے. آپ خمینی بھی یہی کہتے, مگر آپ کوئی اس میں مزید سہولت دیتے. وہ کہتے ہیں کہ دو عادل نہیں, ایک عادل آ کر کہہ دے کہ یہ پانی پور ہے تب بھی اس کو پور مانیں گے. آقا خمینی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک عادل آ کر کہتا ہے کہ پانی پور ہے آپ اس کو پور نہیں مانیں گے. تو ہونے چاہیے آقا خمینی کے نزدیک ایک آدمی بھی کہے جو عادل ہو تو اس کی بات مان لی جائے گی. بلکہ عادل تو چھوڑے, جو عادل سے بھی چھوٹے درجے کا آدمی ہوتا ہے جسے صفا میں ہم کہتے ہیں صفا عادل بھروسہ, وہ بھی آ کر کہہ دے وہ عادل نہیں. اگر ایک قابل بھروسہ آدمی بھی کہہ دے کہ یہ پانی پور ہے اس کی بات ہم مان لیں گے. عادل اور صفا میں کیا فرق ہے, یہ ابھی حال ہی میں مجھے بڑے ماں پڑے کے اس درس میں بتانا پڑا تھا جہاں نماز آیات کی بات ہو رہی تھی, اور تقریباً سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ تقریر کسی اعتبار سے سنی, مگر پھر بھی اس کو میں ایک جملے میں دوہرا دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے کان تک بھی آواز جائے کہ جنہوں نے وہ تقریر نہ سنی. یہ عادل تو اسے کہتے ہیں جو کوئی گناہ نہ کرتا, یا اگر گناہ کر لے تو ایسا دیدار ہو کہ فوراً توبہ کر لے. اور صفا کہتے ہیں کہ نہیں گناہگار ہے, گناہ کر رہا, ایک یا دو کوئی گناہ اس سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ عادل نہیں رہا. مثلا داڑھی کا منڈوانا اسلام میں حرام ہے, گناہ ہے صغیرہ صحیح مگر گناہ, جس نے داڑھی منڈوائی وہ عادل نہیں رہا. یا بے پردہ عورت کا بے پردہ گھومنا, اب پردہ اسلام میں واجب ہے, جس عورت نے پردہ اتار دیا وہ عادل نہیں رہی. یا بینک میں ملازمت کرنا, ایسے ڈپارٹمنٹ میں جہاں کسی اعتبار سے بھی سود آ رہا, تنخواہ جائز ہو سکتی ہے, مال حلال ہو سکتا ہے, وہ سب الگ نہ کریں, مگر بہرحال یہ گناہ کا کام تو ہے. تو جس نے بینک میں ملازمت کی وہ بہرحال عادل نہیں رہا, چاہے باقی پوری شریعت پہ عمل کرتا ہو. جس نے داڑھی منڈوائی چاہے باقی پوری شریعت پہ عمل کرتا ہو عادل نہیں رہا, جس نے پردہ اتارا چاہے وہ پوری شریعت پہ عمل کرے عادل نہیں رہی. مگر بعض ایسے لوگ ہیں کہ جس سے یہ گناہ تو ہوتے مگر اتنا ان پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ داڑھی منڈوا رہا, پتا نہیں کیوں, لیکن اتنا یقین کہ اس قسم کے معاملے میں وہ جھوٹ نہیں بولے گا. یا ایک عورت بے پردہ, اور ایسے کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے کہ بعض اوقات داڑھی منڈوانے والا یہ غلطی کرتا ہے, باقی ہر اعتبار سے دیدار ہوتا. حتیٰ یہ کہ بعض داڑھی رکھنے والے جو ہیں ان سے زیادہ یہ بغیر داڑھی رکھنے والا دیدار ہو جاتا. لیکن بہرحال اس سے یہ عادل تو نہیں بنے گا, رہے گا گناہ گار. یا بعض بے پردہ عورتوں کو دیکھا کہ باقی معاملات میں اتنی شرافت اور اتنا دین کا جذبہ ہوتا کہ بعض معاملات میں وہ پردے دار عورتوں سے زیادہ دیدار لگتی, مگر بہرحال بے پردہ ہونے سے وہ عادل تو نہیں. یا بعض بینک میں ملازمت کرنے والوں کو دیکھا کہ یہ غلطی ان سے ہو رہی, لیکن باقی نمازی ہے, حج کر کے آئے ہیں, باقی اداری بھی ہے, ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں, فقط یہ گناہ ان سے ہو رہا, لیکن بہرحال وہ گناہ گار تو ہے. تو ایسا آدمی کہ جو کوئی گناہ کر رہا ہو کھلم کھلا, گناہ اس کا ہمارے دل میں ہو, وہ عادل نہیں, مگر اتنا ہم کو بھروسہ یہ غلطی کرتا, البتہ ان معاملات میں جھوٹ نہیں بولے گا, اس کو کہتے ہیں صفا یعنی قابل بھروسہ. خمینی صاحب کے نزدیک تو ایسے آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں, چاہے باقی ساری شریعت پہ عمل کرے, ایک گناہ کیا تمہاری بات کی کوئی حیثیت نہیں, کسی مسئلے میں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. اب کہیے کہ آدمی پور کے بارے میں آ کر کہے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہاں تک کہے کہ میں نے خود ٹنکی کو پھل کیا, اب اس کی بات نہیں مانیں گے, ہم کو تم پر کوئی بھروسہ نہیں. لیکن آقا کوئی کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو قابل بھروسہ ہے اس کی بات مان لی جائے گی اور اس پانی کو ہم پور سمجھیں. خلاصہ پھر سن لیجیے کہ کیسے پتا چلے پانی پور ہے, دو طریقے. نمبر ایک یہ کہ یقین ہو جائے, نمبر دو یہ کہ آقا خمینی کہتے ہیں کم سے کم دو آدمی لا کر کہے کہ یہ پانی پور. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ دو آدمی کہیں تب بھی اس پانی کو پور مانا جائے گا, ایک عادل, دو آدمی نہیں دو عادل آدمی, ایک عادل آدمی کہے تب بھی اس پانی کو پور مان لیں گے, بلکہ غیر عادل بھی ہے لیکن قابل بھروسہ ہے تب بھی اس کی بات کو مان کر اس پانی کو پور سمجھا جائے گا. اب یہ تو بات تھی کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ پانی پور ہے یا دو عادلوں نے بتا دیا. اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے اس سلسلے کا, یہ آخری مسئلہ, اس کے بعد پانی کو پاک کرنے کا طریقہ وہ شروع ہوگا. وہ آخری مسئلہ یہ کہ یہ تو تھا پور پانی کے بارے میں کہ یقین ہو گیا یا دو آدمیوں نے بتایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک پانی ہمارے پاس ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پور ہے یا نہیں ہے, یقین بھی نہیں ہو رہا, عادل بھی یا قابل بھروسہ آدمی بھی نہیں مل رہا. اب ہم اس وقت کیا کریں, جیسا میں نے بتایا کہ ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں دوسرے شہروں میں, کیا کریں اپنے گھر کے اندر صبح 5 بجے مطلب 6 بجے ٹنکی کھلتی, شام کو 4 بجے آ رہے ہیں, اب کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اوپر کی ٹنکی میں پانی کتنا رہ گیا, پور ہے یا پور سے کم ہے. تو جس آدمی کو ان دو طریقوں سے پتہ نہ چلے کہ یہ پانی پور ہے, اس کے سامنے اگر کوئی پانی آئے تو وہ اس کو کیا سمجھے. اس کے اندر مسئلے کے تین حصے ہیں, تین پہلو ہیں, تین شفے ہیں. ذرا دیکھ لیں کہ شریعت میں یہ سب 14 سال پہلے کی باریکیاں آئیں جو امام معصوم نے بیان کی, کہ ایک پانی ہمارے سامنے ہے, دونوں طریقوں سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پور ہے یا نہیں,
میں یقین ہو رہا ہوں نہ عادلوں کی گواہی مل رہی ہے. تو اس میں آقا ہے کوئی کمیڈی دونوں کا ایک ہی مسئلہ. فرماتے ہیں یہ لوگ کہ اگر یہ معلوم تھا, ابھی تو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی کیا, مگر پہلے کی حالت پتا تھی, اس سے پہلے کی حالت معلوم تھی تو اب تک اسی کو سمجھیں گے. مثلاً یہ گھروں میں عام طور پر پیش آتا ہے مسئلہ کہ اب صبح کو ٹنکی کھل کر دے گئے, یقین تھا کہ یہ پانی کو ہے, شام کو آیا شک ہو رہا کہ اب جن پر استعمال ہوا ہوگا, بہ گیا ہوگا, ختم ہو گیا ہوگا, اب یہ پانی کیا ہوگا. تو یہاں پہ شک کی حالت ہے, لیکن یہ معلوم تھا کہ پہلے پور تھا, اب شک ہو رہا ہے کہ وہ پور رہا یا کم ہو گیا. اس صورت میں آپ پہلے والی چیز کو صحیح سمجھیں گے کہ اب تک یہ پور چلا آ رہا ہے. یا الٹا مسئلہ کہ فرض کیجیے کہ ہم صبح گھر سے نکل رہے تھے تو ٹنکی میں پانی بہت کم تھا, بالکل ختم ہونے والا تھا, یعنی یقین تھا کہ یہ پانی اب بہت کم رہ گیا ہے, قلیل ہے. اب شام کو واپس آئے, نل کھولا, لیکن اب تک پتا نہیں چل رہا کہ وہ پانی اوپر پور ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اب اس کو قلیل سمجھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم تھا صبح کو کے قلیل, شام کو آ کے شک ہو رہا, شاید کسی نے پانی چڑھا دیا, شاید ٹنکی کو بھر دیا, یا بھی نہیں ہو رہا. اس صورت میں اس کو پرانی حالت کے مطابق قلیل سمجھا جائے گا, یعنی اس پانی کے بارے میں شک ہو, اگر اس کی پچھلی حالت پتا ہو تو اسی پچھلی حالت کو اب تک مان لیں گے. اور اگر یہ تیسرا اور آخری مسئلہ ہے جو اکثر پیش آ سکتا ہے اپنے گھر کے باہر, کہ پتا ہی نہیں کہ یہ پانی کیا, نہ پہلے کی حالت معلوم ہے, ہمیں کیا پتا کہ صبح یا کل یا پرسوں یہ پانی کیا تھا. میں کسی دوست کے گھر میں, رشتے دار کے گھر میں, کسی مسجد میں, امام باڑے میں, اسکول میں, آفس میں, اسپتال میں, کہیں بھی گئے, نل کھولا, پانی آ رہا, پتا نہیں چل رہا کہ یہ پنیر ہے یا کچھ. پہلے والی حالت بھی پتا نہیں کہ دو دن پہلے یا دو گھنٹے پہلے یا آپ کو مر جاتا, ہم تو آئے ہیں فرسٹ ٹائم یہاں پہ, اس سے پہلے کا پتا ہی نہیں. اس صورت میں کیا کر, اس صورت میں آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس کو قلیل سمجھے, یعنی اگر ذرا سی نجاست اس میں گر جائے یہ نجس, یا اس کی چھینٹے وغیرہ نجس جگہ پر گر کر اڑے تو وہ چھینٹے بھی نجس ہو. آقا کوئی تو یہ فرمان ہے کہ جس پانی کے بارے میں کچھ پتا نہ چلے کہ وہ کون سا پانی ہے, پور ہے یا قلیل ہے, تو اسے قلیل سمجھے. اور آقا حمیدی فرماتے ہیں کہ نہیں, آدھا اس پانی کو قلیل سمجھا جائے گا, آدھا پور سمجھا جائے گا. آدھے سے مطلب کیا ہے, بعض چیزوں میں اس کو ہم پور مانیں گے, بعض چیزوں میں اسے قلیل مانیں گے. پور کم مانیں گے, پور مانیں گے خود اس پانی کے نجس ہونے کے سلسلے میں, کہ یہ پانی جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں, اس کا جب تک رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے میں جاتا تو یہ بالکل پاک, جس سے چھینٹے اڑے وہ بالکل پاک. اس معاملے اس کو ہم کور سمجھیں, مگر باقی معاملات میں اس کو ہم قلیل سمجھیں گے. یعنی اگر اس سے کوئی نجاست دور کر رہے ہیں تو کور پانی میں ایک دفعہ پاک کرنا پڑتا ہے, قلیل میں دو یا تین دفعہ, نہیں پھر ہم اس کو قلیل سمجھیں گے, دو یا تین مرتبہ اس سے چیز کو پاک کیا جائے گا. یعنی خود اس پانی میں نجاست گرے تو اس کو کور سمجھیں, اس پانی کی مدد سے کسی اور کو پاک کرنا ہو تو اس کو قلیل سمجھیں. اب میں اقتصا کی اصطلاح میں بتا دوں, طاہر ہونے کے اعتبار سے یہ کور ہے, متحر ہونے کے اعتبار سے یہ قلیل ہے. خود پاک ہونے کے اعتبار سے کور, دوسرے کو پاک کرنے کے اعتبار سے قلیل, بس اس سے زیادہ اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں. لیکن آپ آئے کوئی کے نزدیک جس پانی کے بارے میں کچھ پتا نہ چلے, بہرحال وہ قلیل پانی مانا جائے گا, طاہر ہونے کے اعتبار سے بھی, متحر ہونے کے اعتبار سے, خود اس پہ نجاست گرے تب بھی اس کو قلیل بچا جائے گا, جو قلیل کا مسئلہ ہے جاری کر دیں گے. اس کی مدد سے کسی اور چیز کو پاک کر رہے ہو, رومال کو یا ہاتھ کو, اس کو قلیل سمجھ کر جو قلیل کا طریقہ ہے اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ہی پر اور نجس, پر اور قلیل پانی کیسے نجس ہوتے ہیں یہ مسئلہ مکمل ہو گئے. پر پانی کسے کہتے ہیں, قلیل کسے کہتے ہیں, یہ کیسے نجس ہوتے ہیں, یہ بات آج مکمل ہو گئی. وقت کی کمی یہ بتا رہی کہ اس کا دوسرا پہلو کہ جب یہ پانی نجس ہو جائے اسے کیسے پاک کریں گے, یہ اب آئندہ ہی جمعے کو آ سکے گا. آئندہ جمعے کو یہ گفتگو کہ جاری اور بارش اور کنویں کا پانی مختصر دو دو تین تین مسئلوں کے ساتھ یہ جمعے اور یہ گفتگو ضمیر ہو جائے گی. اب آخر کے دو ایسے مسئلے کہ جو پانی پاک کرنے سے بات کرنے کا طریقہ جو ہے اس سے پہلے علماء بیان کیا کرتے. یہ مسئلے جگہ جگہ فقہ پہ بتائے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اس گفتگو میں آ چکے ہو. آخر کے دو مسئلے. پہلا مسئلہ یہ کہ جب کوئی پانی نجس ہو جائے تو اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا, غسل بھی نہیں ہو سکتا, کسی نجس چیز کو پاک بھی نہیں کر سکتے, اور نجس پانی کا پینا بھی حرام ہے. جب کوئی پانی نجس ہو گیا اب اس کا پینا حرام ہے سوائے ضرورت ہے. یعنی مجبوری, انسان پیاس سے مر رہا ہو اس وقت تو نجس پانی پیا جا سکتا ہے, لیکن مجبوری کے علاوہ نجس پانی کا پینا حرام. البتہ نجس پانی جانوروں کو پلانا جائز ہے, سب کے رس میں کہ جانور جو ہے اسے نجس پانی پلا سکتے ہیں. اچھا, بچوں کو پلانے کے بارے میں اختلاف ہے. وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا, بالغ آدمی کے لیے تو نجس پانی پینا یا دوسرے کو پلانا حرام ہے. اور نجس پانی کا بیچنا بھی جائز ہے, خریدار کو بتا کر کے یہ پانی نجس. یہ مسئلہ یہاں کیوں آ گیا, اس کی ایک الگ بحث ہے کہ جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کا بیچنا حرام ہو جاتا ہے سوائے چند چیزوں. تو اس میں ایک پانی بھی ہے, یہ پانی اگر نجس بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کو بیچ سکتے ہیں خریدنے والے کو بتا دیں. یہ ایک مسئلہ. اور ایک دوسرا اور آخری مسئلہ جو آپ نے اس سے پہلے ضرور سنا ہوگا, سعودی میں بھی ہے, اس درس بھی کئی دفعہ آ گیا, مگر علماء یہاں پر لکھتے ہیں اس لیے دوبارہ دہرانا پڑ رہا. وہ یہ کہ ایسا پانی جس کو کسی انسان یا جانور نے منہ لگا دیا ہو, یعنی جسے ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں جھوٹا پانی, کسی انسان یا جانور نے منہ لگا دیا ہو اس کا جھوٹا پانی اگر ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ جھوٹے پانی سے ہمیشہ مراد خلیل پانی ہوتی, گلاس میں ہے, برتن میں ہے, کیتلی میں ہے, پتیلی میں ہے, تو وہ پانی اس میں کسی جانور نے یا انسان نے منہ لگا دیا ہے, تھوڑا سا پانی پی لیا ہے, باقی جو پانی بچا ہوا ہے اس کا کیا حکم؟ نجس عین کا جھوٹا پانی نجس ہے اور اس کو نہیں پی سکتے ہیں, اس کا پینا حرام. نجس عین یعنی کتا, سور اور کافر. اور وہ جانور کے جس کا جسم پاک ہے, ان تین جانوروں کے علاوہ سارے جانوروں کا جسم پاک ہے, ان کا جھوٹا پانی جو ہے وہ بالکل پاک, اس میں کوئی حرج نہیں. چاہے جانور کا گوشت کھانا خراب ہو, جیسے شیر ہے, جیسے چوہا ہے, جیسے خرگوش ہے, جس کا گوشت خراب ہے یہ کسی پانی میں منہ ڈال دے وہ پانی پاک رہے گا اور ہم اس کو پی سکتے ہیں. یا اس جانور کا گوشت حلال ہو, جیسے بکری یا گائے کسی جانور پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا پینا جائز. تو جانور جو تین جانور ہیں کتا, سور اور کافر, اس کے علاوہ جانور جس پانی کو جھوٹا کرے منہ ڈال دے, چاہے وہ جانور حرام گوشت ہو یا حلال گوشت, اس کا جھوٹا پانی بالکل پاک ہے اور اس کو ہم پی سکتے ہیں. چاہے وہ جانور مست شدہ جانوروں میں ہو یا غیر مست شدہ جانور, 40 یا 45 یا 15 یا 16 اختلاف ہے, جانور ایسے جن کو اسلام نے باقی جانوروں سے الگ کر دیا, یہ وہ ہیں جو پہلے انسان تھے, کوئی عذاب نازل ہونے سے جانور کی شکل میں بدل گئے, پھر وہ مر گئے اور اسی شکل میں جانوروں کی ایک نسل خدا نے پیدا کی. یہ جانور کہلاتے ہیں مست, تین تیر سے مست. ان جانوروں کا حکم بعض مقامات پر دوسرے جانوروں سے الگ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا جھوٹا نجس, مگر موجودہ مجتہدین بلکہ علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ ایسے جانور جو انسان سے جانور بنے ہیں ان کا جھوٹا بھی پاک ہے, اور وہ جانور کے جو ہمیں کوئی انسان جانور میں نہیں تبدیل ہوا اس کا جھوٹا بھی پاک. مطلب ہاتھی ہے, یہ پہلے فوج تھی جو جانور بن گئے, جس کا جھوٹا وہ بالکل پاک ہے. چاہے نجاست کھانے والا جانور ہو یا غیر نجاست کھانے والا, جھوٹا پانی بہرحال ان کا بھی پاس. وہ جانور جو نجس غذا کھانے لگا, مسلسل کھاتا رہا, بعض حالتوں میں اس کا پسینہ نجس, مگر اس کا جھوٹا پانی بالکل پاس. تو خیر, جس سوائے کتے, سور اور کافر کے ہر جانور کا جھوٹا پاس ہے, لیکن پاس تو ہے پھر بھی مکروہ ہے, اپرو ہے ہر جانور کا جھوٹا سوائے بلی کے, اس کا جھوٹا مکرو بھی نہیں, باقی ہر جانور کا جھوٹا مکرو اور سوائے مومن, یہ مومن کا جھوٹا مکرو نہیں ہے بلکہ اس میں شفا. البتہ ایک مومن ایسا کہ جس کا جھوٹا مکرو جھوٹا پانی, وہ ہے ایسا مومن جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ نجاست طہارت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا, جو متہم ہو جس پر یہ تہمت لگی ہو یعنی مشہور ہو کہ یہ نجاست طہارت میں بالکل لاپرواہ ہے, لاوبالی ہے, کوئی خیال نہیں کرتا, اس کا جھوٹا مکرو ہے, باقی ہر مومن کا جھوٹا مکرو ہے. بلی کا جھوٹا بالکل مباح ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی سارے جانوروں کا جھوٹا مکرو ہے. یہ دو مسئلے علماء یہاں بیان کرتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں علماء کہ نجس پانی کو پاک کیسے کریں گے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے سے یہ موضوع آپ کے سامنے آئے گا, 10 منٹ کے مسائل ہیں نجس پانی کو پاک کرنے کے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کی تقریر میں غور اور علی پانی کے سارے مسئلے مکمل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ ضرور بھیجے محمد والے. حضرت ایران آج گفتگو تو شروع ہونا تھی گناہان کبیرہ سے, مگر حضرت روایت اس اعلان کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گناہان کبیرہ کو بیان کرنے سے پہلے جس کے اندر تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تھی, ان میں سے ایک بات ابھی باقی رہ گئی ہے. پہلے میرا ارادہ یہ تھا یہ جو باقی رہنے والی بات ہے یہ ویسے مختلف قوانین میں کئی دفعہ آ چکی, تو اب کیا ضرورت ہے اس کی تکرار کرنے کی. مگر جب یہ خیال کیا کہ یہ گناہ کبیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل الگ سلسلہ, اور ایسے لوگ بھی ملے جو فقط اسی کو سننا چاہتے, تو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو آخری بات ہے یہ اس کے علم میں اتنی اہمیت کے ساتھ نہ آئے اور ہمارا مقصد پورا نہ ہو سکے. اس لیے آج پانچویں تمہیدی بات, اس سے پہلے 3-4 تمہیدیں گزر چکی ہیں, 3-4 ایسی چیزیں گزر چکی کہ جن کو سمجھنا ضروری تھا, پھر جا کر گناہ کبیرہ کی تمہید یا گناہ کبیرہ کو سمجھنے کی اہمیت آپ پر واضح ہوتی. تمبیا کیوں آئے, تقویٰ کس چیز کا نام ہے, جب شفاعت موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں, اور جو عذاب ہے مرنے کے بعد وہ مومن کو تو نہیں مل سکتا, پھر کیا ضرورت ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں پہلے بیان کی گئی کہ نہیں, شفاعت بھی برحق ہے مومن کے لیے, جنت بھی برحق ہے, مگر پھر بھی گناہان کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وجوہات پہلے بیان ہو چکی. اب ایک آخری چیز, ایک آخری تنقیدی بات, جس کے بعد پھر میرے اندازے کے مطابق اور کوئی ایسی بات نہیں رہ جائے گی جو کسی طریقے سے بھی گناہان کبیرہ کی گفتگو میں کہیں رکاوٹ بن سکے. وہ آخری بات یہ کہ ایک آیت قرآنی بھی ہے اور احادیث میں تو اس کو بار بار دہرایا گیا. موضوع میں بتا دوں کہ موضوع ایسا کہ اس سے پہلے آپ کا سنا ہوا, مگر آج پھر اس کی تکرار ضروری کہ یہ جو ساری گفتگو آپ یہاں سنیں گے یا جو حضرات اپنے گھر میں بیٹھ کے سنیں گے میسج کے ذریعے, ایک ذمہ داری اسلام ان کی اور قرار دیتا, جب تک کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا نہ کر اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں مومن بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں. قرآن کے اندر بھی سورہ بقرہ سے بہت ہی مشہور آیت ہے جو آپ نے بار بار سنی, ایک مرتبہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کو خم متن وسفا, اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت وسط درمیانی راہ والی قوم قرار دیا, اور کیوں تمہیں ایک ایسی قوم قرار دیا جو ہمیشہ درمیانی راستے پر چلے, یہ سکون والے انداز سے شہدا, تاکہ تم تمام دنیا کے انسانوں پر گواہ بنو, اور وہ یقون رسول علیکم شہیدا, اور رسول تم پر گواہ بنے. مسلمانوں کی ایک ذمہ داری, یا یہ کہیے کہ مسلمانوں کا ایک عہدہ جو خدا نے مقرر کیا, ایک پوسٹ جو انہیں دی, ایک مقام جو ان کو عطا دیا, وہ یہ کہ یہ سارے انسانوں پر گواہ اور رسول ان کے اوپر گواہ. روایات میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اے ہمارے ماننے والوں, تم سارے انسانوں پر حجت اور رسول اور ہم تم پر حجت, رسول اور امام ہم پر حجت اور ہم سارے انسانوں کے اوپر حجت. خود تم پیدا امت کو پرجنٹ لکھنا, قرآن ایک اور مقام پہ اسی چیز کی مزید وضاحت کر رہا کہ تم لوگ بہترین امت ہو. قرآن نے مسلمانوں یا مومنوں بہترین امت قرار دیا. مگر کیوں یہ بہترین امت قرار دیا؟ جبکہ ظاہری اعتبار ایک مومن کے پاس ایک غیر مومن کے مقابلے میں کوئی جسمانی خصوصیت نہیں, مگر خود تم خیر امت, تم بہترین امت. کیوں؟ اخرجت للناس, فقط اس لیے کہ تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بنایا. تمہاری ذمہ داری قرار دی ہے کہ تم لوگوں کی ہدایت کرو. کیونکہ تم لوگوں کی ہدایت کر رہے, اس لیے خدا کے نزدیک تم بہترین امت, بہترین گروہ. اب یہ دو آیتیں ذہن میں رکھیں تو میری بات واضح ہوگی. مطلب کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ اس کا مطلب یہ, پہلے اس طرح سے سمجھے کہ رسول ہم پر حجت, رسول ہم پر گواہ. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ میدان قیامت جب ایک مومن کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے خلا واجب کیوں نہ انجام نہیں دیا, تم نے خلا حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا, بہت کم مومن ایسے ہوں گے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. وہاں پر بھی انسان بحث کرے گا, جھگڑا کرے گا, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اب جب ایک آدمی کسی غلط بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تو جس قسم کی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے فوراً کہہ دیتا. چنانچہ مختلف دلیلیں دے گا مومن کہ آخر میں نے اس واجب پہ کیوں عمل نہیں کیا, آخر میں نے خلا حرام سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا. مختلف دلیلیں دی جائیں گی. اگر کسی نے یہ دلیل دے کہ خدا بندہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ واجب, مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام, اگر کسی نے یہ کہا, ہم سب تو یہ نہیں کہیں گے. کوئی کہے گا بالکل غلط, میں مانتا ہی نہیں تیرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا جو قرآن بھی کہہ رہا, کہ پھر اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا. تو اگر دوسرے بہانے انسان نے پیش کیے تو اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن اگر کسی مومن نے یہ بہانہ پیش کر دیا, مجھے پتا ہی نہیں کہ یہ واجب, مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام, رسول اور امام کو بلایا جائے گا. اے میرے حبیب, آؤ اب تمہاری ضرورت ہے اس مقدمے کے اندر تمہیں گواہ بننا. تم ان لوگوں پر حجت, یہ بتاؤ کیا یہ صحیح کہہ رہا؟ تم نے اس سے واجب اپنی امت تک نہیں پہنچایا؟ کیا تم نے اس حرام سے اپنی امت کو نہیں ڈرایا؟ رسول گواہ, رسول حجت, قرآن کہہ رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کسی مومن نے یہ بہانہ پیش کیا فوراً بلایا جائے گا رسول کو. اب یہ تفصیل اپنے مقام پر ہے, بیان کرنے جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, لیکن بہت ہی مختصر. جب یہ ممکن ہے کہ فوراً رسول کو نہ بلایا جائے, ایک آدمی نے یہ بہانہ کیا, فوراً بلایا گیا جو اس کے والدین ہیں, جو اس کے زمانے کے علماء, کیا یہ صحیح کہہ رہا؟ یا تم نے اس کو نہیں بتایا؟ اب اگر انہوں نے کہا کہ ہم نے بتا دیا ہے تو اسی مجرم کو سزا ملے گی, اور اگر انہوں نے بھی کہا کہ ہم کو بھی پتا نہیں کہ یہ بھی واجب تھا یا یہ بھی حرام تھا, ان سے پہلے والوں کو بلایا جائے گا. اس طرح سلسلہ چلے گا رسول تک. ہر نسل کہتی رہی کہ ہم کو نہیں پتا, ہم کو کسی نے نہیں بتایا, ان سے پہلے والوں کو بلایا جائے گا, ان سے پہلے والوں کو بلایا جائے گا, یہاں تک کہ آخر میں وہ لوگ آئیں گے جو رسول کے زمانے میں تھے. صاحبان ایمان, بطور مثال ابو ذر غفاری اور عمار یاسر جیسے, کہ کیا یہ تمہارے بعد والے صحیح کہہ رہے؟ کیا تم نے ان کو یہ نہیں بتایا؟ خدا کا خاصہ یہ پھر فرض محال, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں, ہم کو خود پتا نہیں کہ یہ واجب ہے یا یہ حرام, اب رسول کو بلایا گیا. تو خلاصہ یہ کہ جہاں کسی مومن نے بہانہ بنایا, مجھے پتا ہی نہیں کہ اسلام میں مثلاً جانا حرام, مجھے پتا نہیں کہ اسلام میں داڑھی کا رکھنا ضروری, رسول کو بلایا گیا. یہ مومن کہہ رہا جبکہ تمہارا امتی ہے, تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اب روایت میں یہ کہ جس وقت یہ بات ہوئی رسول کو بلایا گیا, اگر خدا کا ساتھ, یہ تو بالکل ناممکن بات ہے, بالفرض محال, رسول اگر کہہ دیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا, میں نے ان تک یہ حکم نہیں پہنچایا تھا, تو پھر تو جان بچ سکتی ہے. اور اگر رسول کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, میں نے ان تک اس حکم کو پہنچا دیا, تو اب سب کو سزا ملے گی. یہی وجہ, یہی سبب ہے عزت الخدا کا خطبہ پیغمبر دے رہے ہیں, عرفات کا میدان, یہ رسول کا سیکنڈ لاسٹ خطبہ تھا, اس لیے کہ اس کے بعد فقط ایک خطبہ رسول نے اور دیا, بدیر خود کا خطبہ. یہ مسلمانوں سے بدیر خود کے خطبے کو چھوڑ کر آخری کتاب ہے رسول کا. تو آپ دیکھیں, پورے خطبے کو پڑھیں, رسول نے ساری باتیں بیان کی, سود حرام, زنا حرام, مردوں کے یہاں, عورتوں کے یہاں, عقائد سے شروع کیا خدا کی وحدانیت سے اور اعمال تک آئے. جب گفتگو ختم ہوئی اب رسول ایک سوال کر رہے ہیں. پہلے ایک جملہ تھا کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں خدا سے قریب کر سکتی ہے اور ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں خدا سے دور کر سکتی ہے. اور ایک مرتبہ اب سوال کیا, اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک پرانا پورا دین نہیں پہنچایا, کیا میں نے تم تک سارے احکامات نہیں پہنچائے؟ سارے مسلمانوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بے شک آپ نے صحیح کہا. اب پیغمبر نے دو جملے اور ارشاد فرمائے, دو جملے. ایک آسمان کی جانب دیکھ کر کہا خدا وجہ تو گواہ رہنا, یہ سب مان رہے ہیں, یہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ان تک تمام احکامات پہنچا دیے. اور دوسرا جملہ لوگوں کو دیکھ کر, وہ کیا جملہ تھا؟ بل جو بلد شاہد الغائب. بس اب تم میں سے کتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے لازم ہے, واجب ہے کہ وہ ان لوگوں تک یہ احکام پہنچائیں کہ جو یہاں نہیں ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے جو یہاں نہیں, بل جو بلد شاہد, جو شاہد ہے, جو شہادت دے رہا, جو یہاں موجود ہے وہ تبلیغ کرے الغائب اس کو کہ جو یہاں موجود نہیں ہے. اس میں دونوں قسم کے لوگ آ گئے, وہ بھی جو اس جگہ نہیں تھے, مکے میں نہیں تھے, عرفات میں نہیں تھے, اس تک بھی جا کے پیغام پہنچاؤ, اور وہ بھی جو اس زمانے میں نہیں تھے, بعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ. اسے تو آدھی آیت کا مطلب ہوا کہ رسول ہم پر گواہ ہے. اس کا مطلب کیا کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا لا علمی کے اندر تو رسول سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ حکم پہنچایا یا نہیں پہنچایا, اور اگر پھر فرض رسول یہ کہہ دیں کہ میں نے نہیں پہنچایا معاذ اللہ, تو اب رسول بھی ساتھ ساتھ ان سے بھی مواخذہ ہوتا اور سوال ہوتا. لیکن یہ بات تو واضح, اس کا آدھا حصہ وہ ہے کہ جو اتنا ہی اہم ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہیں, وہ یہ کہ رسول ہم پر گواہ. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیسے گواہ. اسی طریقے سے لتکون علی الناس شہدا, قرآن کہہ رہا ہے تم ساری دنیا کے انسانوں پر گواہ. یعنی اب اگر میدان قیامت میں اس کافر کو لایا گیا, مشرک کو لایا گیا, منافق کو لایا گیا, مومن کو بھی لایا گیا, اس سے پوچھا گیا بتاؤ تم نے خدا کو کیوں نہیں مانا, رسالت کو کیوں نہیں مانا, امامت کو کیوں نہیں مانا, نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا, گھر والوں کو پردہ کیوں نہیں کرایا, جس سے حرام سے کیوں نہیں بچے, والدین کا حق کیوں ادا نہیں کیا, اور اگر اس نے مختلف قسم کے دوسرے جواب دیے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ بیٹھا خدا بندہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایک خدا کا بھی کوئی تصور ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی رسول بھی ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی امام بھی ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام میں پردہ بھی ہے, اگر میں غیر مومن یہ کہہ رہا تو معلوم ہے کہ جس کو لایا جائے گا رسول کو نہیں لایا جائے گا, اس زمانے کے مومنوں کو بلایا جائے گا. آؤ تم لوگ دیکھو تو صحیح ہے کیا بات کہہ رہا ہے, کیا یہ صحیح کہہ رہا, کیا تم اس کے زمانے میں تھے اور تم نے اس تک پیغام نہیں پہنچایا, کیا اس نے صحیح کہا. اب اگر مومن نے اپنی صفائی پیش کر دی خدا بچا یہ جھوٹ کہہ رہا, میں اس کے پاس گیا تھا اس نے میری بات سننے سے انکار کر دیا, اس نے میرا مذاق اڑا دیا, تو مومن کی جان بچ گئی اور اس کو ثواب مل گیا. اور اگر مومن نے سر جھکا کے کہا کہ ہاں خدا بچا یہ تھا تو ہمارے زمانے میں, مگر ہمارے پاس یا اتنی فرصت نہیں یا اتنا شوق نہیں یا اتنا ٹائم نہیں کہ اس تک جاتے, تو اب روایت میں یہ ہے کہ اس گناہگار کو تو سزا ملے گی ہی اس کے گناہ کی, مگر یہ مومن بھی ساتھ میں پکڑا جائے گا اس کو بھی سزا دی جائے گی. غلطی تمہاری ہے, کوتاہی تمہاری ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عادل خدا ظالم نہیں, یہ دیکھ کر کہ اس مومن کا کتنا وسیلہ بس چیزیں, ایک لکھ پتی آدمی ہے یا ایک کروڑ پتی آدمی ہے, افریقہ کے جنگل سے ایک جنگلی کو پکڑ کے لایا گیا اور پوچھا گیا تم نے رسول کی رسالت کو کیوں نہیں مانا, وہ افریقہ کے جنگل سے آیا, اب مومن کو بلایا جائے گا. مگر شاید ہم جیسے اور آپ جیسے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اس جنگل تک پہنچ سکے, ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر جو لکھ پتی اور کروڑ پتی آدمی ہے یہاں پہ اسی قدر پکڑی جا رہی ہے, تم جو سال میں دو دفعہ افریقہ جاتے ہو, تم جو اپنی سیر و تفریح پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو, یہ بتاؤ جو وسائل تھے پیسہ تھا اس کے باوجود تم نے یہاں تک پہنچ کے پیغام حق کیوں نہ پہنچایا, ہم نہیں پکڑے جائیں گے. لیکن اگر ہماری پچھلی گلی کا ایک شخص پکڑ کے لایا گیا اور پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے گناہ واجب پہ کیوں عمل نہیں کیا, گناہ حرام پر کیوں نہیں درج کیا, اور اس نے کہہ دیا خدا بندہ مجھے معلوم نہیں, اب ہم کو پکڑ کے لایا جائے گا, تمہارے ہی علاقے کا رہنے والا, جہاں تک تم جا سکتے ہو اتنے علاقے کا رہنے والا, پھر بھی تم نے اس تک پیغام نہیں پہنچایا, مجرم تم بھی ہو, سزا تمہیں بھی ملے گی. اس تم خیر امت اخرجت للناس, یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے کہ اے مومنوں, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے, جنت تمہیں ملے گی, نعمتیں تمہیں ملے گی, مگر کس لیے؟ فقط اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کرو, تم اس تک پیغام حق کو پہنچاؤ. اگر کوئی غیر مومن ہے اس کے عقیدے کو صحیح کرو, مومن ہے تو اس کے عمل کو صحیح کرو. اور اسی کو اس طرح بیان کیا کہ تکون علی الناس شہدا و یکون الرسول علیکم شہیدا, رسول تم پر گواہ اور حجت ہے. یعنی اگر تمہاری لا علمی میں تم سے گناہ ہو رہا ہے تو رسول سے سوال ہوگا, اور تم تمام انسانوں پر گواہ ہو کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے لا علمی میں تو پھر تمہیں پکڑا جائے گا, تم سے سوال و جواب ہوگا. یہ مومن کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی. اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے اس بات کو ایک اور انداز سے بیان کیا. دیکھیے, دنیا کے ہر ملک میں ایک دستور ہے, ایک طریقہ ہے, ایک قانون ہے. وہ یہ کہ اگر مملکت کی جو حکومت ہے, جو حاکم اعلیٰ ہے, جو اقتدار اعلیٰ ہے, کوئی آدمی اس سے بغاوت کرتا ہے, کوئی آدمی اس کا باغی بن جاتا ہے, کوئی آدمی اس کے قانون کو نہیں توڑتا ہے, تو مجرم کی گرفتاری میں مدد دینا, مجرم کو اس کے جرم سے روکنا, یہ بھی ذمہ داری قرار پاتی ہے اس ملک کے ہر باشندے کی. اس قسم کی غیر جانبداری اسلام میں پسند نہیں ہے کہ ایک ظالم ہے, ایک مظلوم ہے, ہم گھر میں جا کے بیٹھ جائے, یہ دونوں کا معاملہ ہے, آپس میں نمٹ لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے دخل دینے کی. روایت میں یہ ہے کہ اگر ظالم و مظلوم کی جنگ میں تم غیر جانبدار ہو گئے, یہ خود ظالم کی ایک مدد ہو گئی, یہ خود ظالم کی ایک سپورٹ ہو گئی. اب تم غیر جانبدار اپنے آپ کو نہ سمجھو, تم ظالم کے حمایتی بن گئے, تم ظالم کے ساتھی بن گئے. ایک ملک کے حاکم اور باغیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے, اگر ہم غیر جانبدار بن کے گھر میں بیٹھ گئے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دخل نہیں دیا, نہیں, ہم باغیوں کے طرفدار مانے جائیں گے, باغیوں کے ساتھی مانے جائیں گے. اس معاملے میں دنیا کے تمام ممالک کا قانون بالکل یکتا ہے. بس کسی کو پیغمبر ایک اور انداز سے کہہ رہے, جب کسی شخص نے نماز چھوڑی, جب کسی شخص نے پردے کو ختم کیا, جب کسی شخص نے گانا سنا, جب کسی شخص نے رشتے حرام کیا, تو اس نے پروردگار عالم کے خلاف بغاوت کی, اس کے قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پروردگار عالم کے دین کے حکم کو توڑنا ایسا ہے کہ جیسے بغاوت کرنا. اور اس کے لیے لفظ باغی قرآن میں بھی آیا ہے اور احادیث امام میں بھی آیا ہے. اب پیغمبر کی وہ حدیث سنے جو میں اس سے پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اذا ترکت امتی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فلیاذنوا بوقاء من اللہ, جب میری امت امر بالمعروف چھوڑ دے, نہی عن المنکر چھوڑ دے, گھر میں جا کے بیٹھ جائے, حرام ہو رہا ہے ہم سے کیا تعلق, لوگ واجب کو چھوڑ رہے ہیں ہم سے کیا سروکار, تو گویا ان لوگوں نے جو خود دیندار, خود مذہبی, خود پابند شریعت, خود ایک ایک حکم اسلامی پر عمل کر رہے, مگر گھر میں جا کے بیٹھ گئے, ان لوگوں نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اس لیے کہ یہ باغیوں کے حامی بن گئے, جو خدا کا حکم توڑ رہا, جب خاموش جا کے بیٹھ گئے, یعنی ظالم و مظلوم کی جنگ میں, اگر کہ خدا کے لیے نہ مناسب نہیں, ظالم و مظلوم کی جنگ میں خدا کی مدد نہ کرنے والا, گویا ان ظالموں کی مدد کر رہا. ان تذکر اللہ قرآن میں چونکہ لفظ آ گیا, اس لیے مجھے ہمت ہوئی کہ میں یہ لفظ خدا کی ذات کے لیے استعمال کروں, کہ اگر تم اللہ کے مددگار بنے, اور اگر ہم اللہ کے مددگار نہ بنے, یعنی ہمارے سامنے دین کو مذاق اڑایا جا رہا, شریعت کو پامال کیا جا رہا, واجبات کو تر کیا جا رہا, اور ہم نے خدا کی مدد نہیں کی, گھر میں جا کے بیٹھ گئے, یہ غیر جانبداری نہیں ہے, یہ گناہگاروں کا ساتھ دینا ہے, یہ شیطان کے لشکر کی تعداد کو بڑھانا ہے, یہ گناہگار کو ہمت دلانا ہے. بس پیغمبر نے کہہ دیا کہ گھر میں جا کے بیٹھنے والا چاہے پورے دین پر عمل کرے, مگر یہ خود خدا سے جنگ کر رہا, یہ خود خدا کے خلاف میدان میں ہے. تو اب ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ جب دین کا کوئی مسئلہ اس تک پہنچے, اسے آگے تک پہنچائے, اپنی ذات تک محدود نہ کرے, ورنہ وہ خدا کا باغی ہے, ورنہ وہ خدا کا مجرم ہے, اور قیامت کے میدان میں اس کو پکڑ کے لایا جائے گا دوسروں کے گناہوں پر. گناہ کوئی کرے پکڑے ہم جائیں گے, اگر ہم نے اپنے اس فریضے کو ادا نہیں کیا. اب یہ بات بھی بالکل واضح کہ جب ہم یہ فریضہ ادا کرنے جائیں گے تو ایسا تو نہیں کہ دنیا ہمارا استقبال کرے. گناہ کبیرہ سے پہلے گفتگو کا مقصد یہی کہ اول تو یہ کام خود ہے گناہ کبیرہ, پھر یہ کہ یہاں جو سنا جائے اسے اپنی حد تک محدود رکھنا اسلام کے اندر جائز نہیں, مگر صرف ایک عملی مشکل اس کے ساتھ, کہ جب ہم پیغام حق پہنچانے جائیں تو سب سے پہلی مشکل ہمارے ساتھ یہی ہوگی، سب سے پہلی پریشانی کہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، وہ لوگ جو خدا اور رسول و امام کی بات نہیں مان رہے، جو قرآن و حدیث کی بات نہیں مان رہے، ہمارا کون سا ایسا روگ و دبدبہ ہے کہ ہماری بات مان لیں گے؟ ہم ان کو صحیح بات بتائیں گے، وہ مذاق اڑائیں گے، مخالفت کریں گے، بات کو ماننے سے انکار کر دیں گے، تو پھر آخر کس طرح ہم ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ ایک طرف اس دنیا کی اتنی مخالفت، دوسری طرف اگر خاموش بیٹھ گئے تو قیامت کے دن گردن پکڑی جائے گی، بلکہ وہاں تو زیادہ مشکل مسئلہ ہوگا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کو اس کی سزا ملی، مگر ہم نماز پڑھیں گے اور پورے محلے والوں کی وجہ سے بار بار ہم کو پکڑ کے لایا جائے گا، پہلے پہلا پڑوسی کہے گا، دوسرا پڑوسی کہے گا، اوپر کے فلور پہ رہنے والا کہے گا، نیچے کے فلور پہ رہنے والا کہے گا، ہر آدمی کا کیس جائے گا، پکڑ کے بار بار ہم کو لایا جائے گا کہ چلو جا کے گواہی دو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا۔ تو اب دونوں ذمہ داریاں ادا کرنا، کون سا ایسا طریقہ اختیار کرے کہ خدا کے یہاں مجرم بھی نہ بنے، دوسروں کی غلطیوں پر پکڑے بھی نہ جائے، اور دنیا میں جو اتنی مخالفت ہوگی اس کا بھی سامنا کر لے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے کہ جو رسول نے اختیار کیا تھا۔ اب دیکھیے جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہم سے بڑھ کر رسول کے سامنے تھا، وہ بھی پیغام حق پہنچانے جا رہے، وہ لوگ دونوں کے ہاتھ لے کے انتظار نہیں کر رہے ہیں رسول کا، ہاتھوں میں پتھر ہے، راستے میں کانٹے ہیں، سروں پہ کوڑا پھینکنے والی عورتیں کھڑی ہیں، ساری مخالفت ہونا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم نے رسول کو کیا طریقہ بتایا تبلیغ کا، پروردگار عالم نے رسول کو کیا راستہ بتایا پیغام حق پہنچانے کا۔ ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا، اور بڑی اہم آیتیں ہیں قرآن کی، کس اعتبار سے؟ ویسے تو ہر آیت اہم، مگر کس اعتبار سے اہم ہے کہ جب انسان اس کو سنتا تو ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا، چاہے اتنی معمولی بات، مگر یہی معمولی بات وہ جسے خدا اپنے رسول کو بتا رہا کہ اگر تمہیں دین حق کو پھیلانا تو کس طریقے سے پھیلانا ہوگا، طریقہ ہم بتا رہے۔ اب رسول کی اہمیت کو سمجھے، آخری رسول ہے، آخری دین ہے، آخری پیغام ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کچھ نہیں آنا ہے۔ اب یہ اہم ترین پیغام پہنچانا، اور قرآن ایک طریقہ بتا رہا، وہ کیا طریقہ ہے؟ تمام آیتیں متفق ہیں اس بات پر کہ سب سے پہلے وہی جو پیغمبر پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر یہ حکم نہیں کہ اے میرے حبیب کھڑے ہو کر تبلیغ اسلام شروع کرو، نہیں، یہ حکم ہے کہ اب تمہیں رسالت کا کام شروع کرنا، مگر علق اعلان رسالت کی تبلیغ کا حکم ابھی رسول کو نہیں ملا۔ وہ قرآن کا دوسرا سورہ، سورہ مدثر، یہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا 74واں سورہ، مگر تنزیل کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یا قرآن کا دوسرا سورہ ہے یا تیسرا سورہ، سب متفق ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا، اس تیسرے سے بارا جس سے زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، یہ تیسرا سورہ، اس کی ابتدائی آیتیں دیکھی، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے میرے حبیب، خوب فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ رسول کو مخاطب کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ اب تمہیں کیا کرنا، اب تمہیں رسالت پھیلانا، اب کھڑے ہونا، اب رسول تھے لیکن اب تک گھر میں تھے، اب باہر نکلنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، مگر کیوں کھڑے ہو جائے، کیا پیغام پہنچائے، وہ سب پکا اپنے پروردگار کی بڑائی کا اعلان کرے، اللہ اکبر کا اعلان کرے، خدا سے بڑی کوئی ذات نہیں یہ اعلان کرے۔ یہ تین آیتوں کی ترکیب ذہن میں رکھیے، پہلے پکارا گیا رسول، اس کے بعد حکم دیا گیا، اس کے بعد مقصد بتایا گیا کہ یہ حکم ہے کہ تمہیں رسالت پھیلانا ہے، مگر کیوں؟ تاکہ تمہارے پروردگار کی بڑائی کا اعلان۔ اب اس کے بعد قرآن طریقہ بتا رہا، کس طریقے سے تم اپنے دین کو پھیلاؤ، ذرا سوچیے کیا طریقہ ہو سکتا، کیا ہمارے ذہنوں میں آ رہا، اگر کوئی نیا کام، دین کا کام شروع کر رہا، کوئی آدمی کہتا ہے کہ پہلے اتنے فنڈ اکٹھا ہو جائیں، اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ پھر ہم دین کا کام شروع کریں تو ہمارے لیے آسانی ہو، کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں پہلے مسلسل تقریریں کی جائیں اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا جائے، کوئی آدمی کہتا ہے نہیں پہلے اپنے ہم خیال ساتھیوں کو ڈھونڈا جائے، اس کی ایک تنظیم بنائی جائے، اس کے بعد تقریر کی جائے۔ کچھ لوگ اعلیٰ منزل پہ جا کے کہتے ہیں، یہی ولایت مبنی کا تصور کہ نہیں پوری مملکت کے اوپر نظام اسلام نافذ کرنا ہوگا. اسی طریقے سے عوام کو اس منزل پر پہنچایا جائے کہ حکومت قائم ہو جائے. مرضی ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں الگ الگ خیال ہے کہ دین کا کام کس طرح شروع کیا جائے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح, مگر قرآن ایک عجیب طریقہ بتا رہا کہ دیکھو وہ سارے مرحلے بات کے ہیں, پیسے کا جمع ہونا, تقریروں کا ہونا, کتابوں کا چھاپا جانا, حکومت قائم کرنا, لشکر بنانا, تحریر چلانا, تنظیم قائم کرنا, وہ سب بات کے مرحلے. یا بتا بستا پھر سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو پاک کرو. اے میرے ابھی کھڑے ہو جاؤ اور اسلام کو دوسروں تک پہنچاؤ, مگر کس طرح؟ سیابتا بنتا ہے. سب سے پہلے کپڑے پاک کرنا ہے. کپڑے پاک کرنے کے بعد دین کا کام شروع ہوگا. آپ نے آج تک کسی دینی کام کرنے والے کو یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آغاز یہاں سے کرے, مگر قرآن یہاں سے آغاز کرا رہا ہے کہ کپڑے پاک کیے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. مگر کپڑے پاک کرنا آخر اس میں سینس کیا ہے, مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ وقت کی کمی یہ بتا رہی کہ یہ چیز ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے ہی کو آپ کے سامنے آئے گی. لیکن بڑا اہم مسئلہ, اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ 124,000 انبیاء کی نبوت کے بعد قرآن آخری کتاب, اس کی تبلیغ کے لیے رسول کو پہلا حکم یہ دیا جا رہا کہ پہلے کپڑے پاک کرو, پھر آگے جا کے اسلام کو پھیلانا. اتنا اہم حکم. آج ہماری بھی یہ ذمہ داری, تبلیغ کی ابتدا یہی کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار, یہ ہمیں عہدہ دیا گیا, ہم سب کے ذمہ دار ہیں. مگر آغاز کہاں سے کریں گے؟ کپڑے پاک کرنے سے. مگر کپڑے پاک کرنے سے کیا مراد ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو گفتگو ہوگی. مگر یہ صرف 5 منٹ کا ایک حصہ, یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر گناہ نے کبیرہ شروع ہو جائے گی. اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ آج کی تبلیغی بات کیا تھی, جو فقط سن کے اپنی ذات تک نہیں رکھنا بلکہ اس چیز کو آگے بھی پہنچانا. دس اختتام کو پہنچ چکا اور اس کے اندر سب سے پہلے ایک سوال جو تحریری آ گیا, سوال جواب کا وقفہ شروع ہو گیا, پہلے اسی پر گفتگو ہو جائے. ویسے سوال جو بہت ہی زیادہ